الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. گزشتہ رات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق چند معروضات میں نے گوش گزار کیے تھے اور بہت ساری باتیں اس موضوع سے متعلق موجود ہے. پچھلی باتوں کو بھی دہرا دیتا ہوں اور آج کی باتوں کی طرف بھی چلتا ہوں، تاکہ جو لوگ رات کی محفل میں نہیں تھے انہیں بھی اس سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، یہ آیت مقدسہ ایصال ثواب سے متعلق بیان دلیل ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، آئیے قرآن مجید بفرقان حمید اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کے ناجائز کہنے سے کام ناجائز نہیں ہو جاتا، حرام نہیں ہو جاتا، اور ناجائز کو جائز کرنے کے لیے کوئی کتنا ہی زور لگائے تو کوئی بھی ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا، حلال نہیں ہو جاتا۔ جبکہ قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث مقدسہ سے دلیل موجود نہ ہو۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سارے مسلمان، ہم سے پہلے کئی مسلمان اس دنیا سے گزر گئے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ عبادت کی تین قسمیں ہیں، ایک تو عبادت زبانی ہے جیسے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت، استغفار، درود پاک۔ دوسری عبادت بدنی ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ تیسری عبادت کی قسم عبادت مالی ہے جیسے کہ صدقہ و خیرات۔ ان تینوں عبادتوں کا ثواب کسی مسلمان کو پہنچایا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، تو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ثواب سامنے والے کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پہنچتا اسی کو ہے کہ جو ایماندار ہو، بے ایمان کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا آپ بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حالات و واقعات میں آپ کو ملے گا۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت بیان کی جا سکے کہ وہ کتنا غفور و رحیم ہے، اس لیے نہیں کہ ہم لوگ بھی ان باتوں کو اختیار کر لیں اور نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ پڑھتے ہوں گے نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن بخشا گیا، روزے نہیں رکھتا تھا بخشا گیا، حج نہیں کیا بخشا گیا، زکوٰۃ نہیں دی بخشا گیا، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہو اور بخشا گیا ہو، اللہ کے محبوبوں کی توہین کرتا ہو، قرآن کا انکار کرتا ہو، دین کا مذاق اڑاتا ہو اور بخشا گیا، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ تو جب ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی بخشش کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو دنیا کے غلط کاموں میں ملوث رہتے ہیں اور اسلام کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ شراب سے روکیں، کئی بار روکنے کے باوجود جس نے شراب پینی ہے اس نے شراب پینی ہے، زنا جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے، سود جس نے کھانا ہے اس نے کھانا ہے، رشوت جس نے لینی ہے اس نے لینی ہے، اور پھر فوراً سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو سب مولویوں کی باتیں ہیں، ایسا کہیں پر کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، ایسے لوگوں کا ایمان آخری وقت میں کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور اعلی حضرت سے پہلے، حضور اعلی حضرت علیہ رحمہ تک اور حضور اعلی حضرت علیہ رحمہ کے بعد تک، آج تک علماء اہل سنت سختی کے ساتھ منع کرتے رہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، بد مذہبوں کے ساتھ رشتہ داری قائم نہیں کرو، کوئی تمہارا کتنا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو، جب وہ سنو کہ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا سی گستاخی کی ہے، اسے اپنے سے ایسے دور کر دو کہ جیسے دودھ میں سے مکھی دور کر دی جاتی ہے یا آٹے میں سے بال دور کر دیا جاتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ ان باتوں کو بھی معمولی سمجھتے رہے، اور آپ سوشل میڈیا پر آج دیکھ لیں لوگ کتنا آگے بڑھ گئے۔ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لوگ معاذ اللہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے کراچی میں ایسا نہیں ہوا کہ بلاکرز کی حمایت میں ریلی نکالی گئی اور سارے کے سارے لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہ گئے؟ یہ ہے وہ عذاب کہ جس سے ہمارے علماء منع کرتے رہے اور لوگوں نے ہمارے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو خدا کے لیے لوگوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دوستی کرو تو سنی سے دوستی کرو، رشتہ داری کرو تو سنی سے رشتہ داری کرو، تجارت کرو تو سنی سے تجارت کرو۔ اور میں تو جلسوں میں کہتا رہا، پان بھی خریدو تو سنی سے خریدو، سگریٹ بھی اگر شوق ہے پینے کا تو سنی سے خریدو۔ بد مذہبوں کے پاس اور ان سے تعلق رکھنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس چیز میں مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، لوگ کسی چیز کو بھی اچھائی کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اچھے خاصے سنی رہے اور اپنی بیٹیاں انہوں نے مخالفین کے اندر بیعت دی، اچھے خاصے سنی رہے، جب ان علاقوں سے باہر نکلے تو اپنا عقیدہ ہی تبدیل کر دیا، اپنا مسلک ہی تبدیل کر دیا، سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا۔ نجات اگر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہے، اس سے وابستہ رہنے میں ہے، ورنہ اندھیروں کے سوا یاد رکھو کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بخشش کے مختلف دروازے، بلکہ کئی دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ زبانی عبادت کا ثواب کیسے ہمارے مرنے والے کو پہنچتا ہے، آئیے حضور علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی جنت میں اپنے ایک نیک درجے، اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ امام سیوطی نے شرح صدور کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور تقریباً باتیں امام سیوطی ہی کی ہیں کہ جو میں دہرا رہا ہوں، تو کسی کو مطالعے کا شوق ہو، جتنے لوگ دنیا میں میری تقریر سن رہے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں شرح صدور، تقریباً انگلش زبان میں بھی موجود ہے اور یہ اردو زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا ہے؟ گویا کہ بندہ پہچان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے کو بلند کیا ہے. وہ کہے گا مولا کیوں کر میرا درجہ بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے، اس وجہ سے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا. ایک حدیث. دوسری حدیث اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ایک بندے کے پیچھے نیکیاں پہاڑوں کی شکل جیسی اس کے پیچھے چلیں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی جو پہاڑوں کی شکل میں ہوں اور اس بندے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں. وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے، یہ ہیں وہ نیکیاں. اب دعا استغفار آپ کے لیے کرے گا کون؟ دعا استغفار وہی بچہ کرے گا کہ جس کو آپ نے عالم دین بنایا ہو، اور عالم دین بھی سنی مدرسوں میں بنا ہو. اگر دیگر مذاہب کے مدرسوں میں وہ دین کا علم پڑھ لے گا وہ تو استغفار کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ کا جنازہ ہو رہا ہوگا وہ تو دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا اور کہے گا یہ تو ناجائز ہے، یہ تو بدعت ہے. تو یاد رکھو اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اللہ نے چار پانچ بیٹے دیے ہیں، ایک بچے کو عالم دین ضرور بناؤ اور اس کی تربیت کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا کا پورا گھر الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا، خاندان یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا. کہیں پر کسی کا جنازہ ہوگا آپ کا بچہ پڑھائے گا، کہیں پر کوئی نیک محفل ہو رہی ہوگی دعا کے لیے آپ کے بچے کو بلایا جائے گا. اور یہ باپ کے لیے بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کا جنازہ پڑھا رہا ہو، بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، یہ باپ کے لیے بہت فضیلت کی بات ہوتی ہے. تو خدا کے لیے ایک بچے کو عالم دین ضرور بناؤ. یہ دوسری اولاد جو ابھی آپ سے چمٹی ہوئی ہے، جیسے ہی روح نکلے گی آپ سے دور ہو جائے گی. یہ غسل آپ کا بچہ اپنے ہاتھوں سے دے گا آپ کو، کفن آپ کا بچہ پہنائے گا، اور یہ سارے کام اس وقت سے لے کر کے قبر میں اتارنے تک اور اس کے بعد بھی یہ آپ کا بچہ ہی کرے گا. تو بچہ عالم دین ہوگا تو دعا استغفار کرے گا. بچے کو اگر آپ نے حافظ قرآن بنایا ہوگا دعا استغفار کرے گا. بچے کو اگر آپ نے ماحول سے وابستہ کیا ہوگا دعا استغفار کرے گا. اس مسجد میں کئی لوگ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پابندی سے آتے اور جو عزت اور تعظیم یہ سارے لوگ ہماری کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. وہ ہمارے نانا کے دور سے یہاں پر آتے رہے، اپنے بچوں کو ساتھ لاتے رہے، ان کا وصال ہوا، بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہوئیں، وہ اپنے بچوں کو لاتے رہے، پھر ان کا وصال ہوا، پھر بچوں کی شادیاں ہوئیں، اب یہ ان کے بچے ہیں کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں. تو دینی ماحول سے اپنے بچوں کو وابستہ رکھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو خدا کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے نہ دو کہ کوئی بھی شکاری ان کو شکار کرے. انہیں دامنِ اعلی حضرت سے صحیح معنوں میں وابستہ رکھو، عشق رسول کی محفلوں میں بٹھاؤ، محبت رسول کی محفلوں میں بٹھاؤ، تاکہ یہ بچہ کل آگے جا کر کے آپ کے لیے دعا استغفار کرے گا. ہم سب کی غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے ہم سب انگلش نظام کے پیچھے لگ گئے. بچے کو صحیح معنوں میں اردو نہ آئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو بس فکر ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی بولنا اس کو آتی ہو، وہ انگریزی بولے تاکہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے. اور پھر ہم نہیں دیکھتے کہ بچے پر ہم کیا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جائز لگا رہے ہیں یا ناجائز لگا رہے ہیں. ہم بچوں کو یہاں پر پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد ہم بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، ہمارے بچے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ادھر باپ کا آخری وقت ہے. چلو میں یوں سمجھا دیتا ہوں، ایک آپ کی اولاد ہے، آپ کا بھی اکلوتا بیٹا ہے، ایک آپ کا پڑوسی ہے اس کا بھی اکلوتا بیٹا ہے. آپ نے اپنے بچے کو اچھا پڑھایا، کینیڈا بھیجا، امریکہ بھیجا، اس غریب آدمی نے بچے کو مدرسے میں پڑھایا، حافظ قرآن بنایا،
عالم دین بنایا. اب دونوں کا آخری وقت ہے اور دونوں کی اولادیں سامنے موجود ہیں. وہ باپ کے جس نے دنیاوی تعلیم پڑھائی اپنے بچے کو, وہ باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا سورہ یاسین تلاوت کرو. میں نے مولویوں سے سنا ہے کہ سورہ یاسین جب تلاوت ہوتی ہے تو روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. وہ جو امریکہ میں پڑھا ہو, وہ جو کینیڈا میں پڑھا ہو, وہ کہتا ہے وہ تو باپ کا نام ہی تبدیل کر دیتا ہے, وہ تو ڈیڈی کہنے لگ جاتا ہے, وہ تو پپا کہنے لگ جاتا ہے, وہ تو کہتا ہے بابا جان میڈونا کا گانا میں سنا سکتا ہوں, مائیکل جیکسن کا ڈانس میں دکھا سکتا ہوں, یہ سارے کام تو میں کر سکتا ہوں, لیکن سورہ یاسین کیا, مجھے تو سورہ کوثر بھی نہیں آتی. کاش کہ آپ نے مجھے دین پڑھایا ہوتا. اور وہ بچہ غریب کا کہ جس کو باپ نے عالم دین بنایا, حافظ قرآن بنایا, باپ کہتا ہے بیٹا میرے سرانے سورہ یاسین پڑھو تاکہ روح آسانی سے نکل جائے, وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان سورہ یاسین کیا, میں آپ کے سامنے پورا قرآن تلاوت کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتاؤ لوگوں, آج تم سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہو بڑی محبت میں, ہو شاہ صاحب خوش ہو گئے ہوں گے صاحب ہم نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا, گھروں کا کیا حال ہے؟ ذرا سوچو, اپنے گھروں پہ نظر ڈالو, کیا ہم لوگ بالکل اس راہ پر نہیں چل رہے کہ جو راہ میں نے آپ کو بتائی ہے؟ تو یہ بچہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے, آپ قبر میں جائیں گے یہ بچہ فائدہ پہنچائے گا, یہ ادھر استغفار کرے گا ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نیکیاں ایسی جاری فرما دے گا جیسے پہاڑوں کی شکل میں چلا کرتی ہیں. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, ماحول سے وابستہ رکھو تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو سکے اور اس مرنے والے کو قبر میں فائدہ ہو. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کی یہ دو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے, یعنی میری امت پر اللہ کی رحمت ہے. فرمایا میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ لے کے جائے گی, اور جب قبروں سے نکلے گی تو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. جائے گی تو گناہ لے کے جائے گی, لیکن جب نکلے گی تو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمانوں کے قبر والوں کے لیے استغفار کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے. آج ہم لوگ جو استغفار کرتے ہیں, رات کو جتنے لوگ قبرستان گئے یا صبح جتنے گئے, جتنوں نے جا کر کے مسلمانوں کے لیے استغفار کی, اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کی کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ان سارے قبرستان میں موجود مسلمانوں کو بخش دے, تو سرکار فرماتے ہیں مومنوں کے قبر والوں کے لیے استغفار کی وجہ سے گناہ مٹ جائیں گے. اللہ اکبر. تو کتنی بڑی فضیلت ہے زبانی عبادت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو کوئی قبرستان جائے اور وہاں الحمد شریف, قل شریف اور سورہ الحاکم التکاثر پڑھے, پھر یوں عرض کرے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میں نے قبر والے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دیا, حضور فرماتے ہیں تو وہ قبر والے دربار الہی میں اس کی شفاعت کریں گے. وہ قبر والے دربار الہی کے میں اس کی شفاعت کریں گے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قبرستان سے گزرے اور وہ قل ہو اللہ احد 11 بار پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مردوں کی گنتی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اب ایک قبرستان کے اندر کتنے مردے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ان مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اب آئیے بدنی عبادت, نماز روزہ حج, اگر اس کا ثواب بھی پہنچایا جائے تو اس کا ثواب بھی سامنے والے مومن کو پہنچ جاتا ہے. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا ہوا تھا, یہ حج ان دونوں کی طرف سے کافی ہے, ان کی روحوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ حج کرنے والا اللہ کے نزدیک والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ آج بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں جو دنیا سے چلے گئے، تو آپ ضرور ان کی طرف سے حج کریں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے فرما بردار لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو کوئی کسی میت کی طرف سے حج کرے تو حج کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے سامنے والے کے لیے حج کیا ہے تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آئیے مالی عبادت سے متعلق بھی چند احادیث مقدسہ کو سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک شخص نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور وہ کچھ وصیت کر کے نہیں گئی، میرا گمان ہے اگر وہ بولتی تو ضرور صدقہ کرتی، یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ضرور پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین واقعہ موجود ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے صحیح بخاری میں اس کو بیان بھی کیا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئی اور حضرت سعد وہاں پہ موجود نہیں تھے، پھر وہ آئے اور انہیں پتا چلا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری غیر موجودگی میں میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک پہنچے گا۔ تو حضرت سعد کا ایک بہت بڑا باغ تھا، حضرت سعد نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا یہ سارا باغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، یہ سارا باغ جو ہے یہ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کون سا صدقہ ان کی طرف سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے، لہذا حضرت سعد نے کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے صدقہ ہے، اور واقعتا مسلمانوں پانی کا صدقہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دیکھو بہت آسان طریقہ ہے اس دور میں بھی نیکیاں حاصل کرنے کا، ہمارے پاس کتنی بوتلیں گھروں میں ہوتی ہیں جو ہم کولڈ ڈرنک میں استعمال کرتے ہیں اور ان کو رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو دھو کر کے فریج میں رکھ دیں اور وہ ٹھنڈا پانی صبح تک تو ہو ہی جائے گا، تو جب ہم صبح نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو وہ موچی کے جو بیچارہ دھوپ کے اندر لوگوں کی چپلیں سی رہا ہے، کیا ہم اسے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل نہیں دے سکتے؟ وہ فروٹ والا کہ جو ٹھیلے پر سبزیاں بیچ رہا ہے، وہ ٹھیلے والا جو فروٹ بیچ رہا ہے سبزیاں بیچ رہا ہے، کیا ہم اس کو ٹھنڈے پانی کی بوتل نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں۔ تو یہ بظاہر ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ نیکیاں کل قیامت میں ہمیں پہاڑوں کی شکل میں نظر آئیں گی۔ یہاں تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چڑیا کو بھی پانی پلائیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، بلی کو پانی پلائیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ کسی کتے کو بھی اگر آپ پانی پلائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ سوچو کہ کسی مسلمان کو اگر ہم پانی پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور غور و فکر اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے یہ کنواں کھودا اور کہا کہ یہ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ شامی ایک جگہ پر لکھتے ہیں علامہ ابن حجر مکی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص قبر والوں کے لیے فاتحہ شریف پڑھے تو کیا ثواب تقسیم ہو کر کے پہنچے گا یا ہر کسی کو پورا پورا ملے گا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ پورا پورا ثواب پہنچے گا اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ثواب تقسیم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فتویٰ پہلے ہی پر ہے کہ پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب کسی کا کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارث اس کی طرف سے جب صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبریل امین اس صدقے کو نور کے تشت میں رکھ کر اس کی قبر پر لے جاتے ہیں اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے گہری قبر والے یہ لے، یہ فلاں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، اسے قبول کر لے۔ تو وہ تحفہ جب اس کی قبر میں جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، بشارت حاصل کرتا ہے، اور اس کے ہمسائے دوسری قبر والے کہ جن کے پاس کوئی تحفہ نہیں بھیجا جاتا وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مرنے والے کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح شرح صدور میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بے شک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے ان کی شہادت کے بعد غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور یہ غلام کیوں آزاد کیا کرتے؟ تاکہ ان کے بابا جان کو وہ ثواب پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ امام حسن کا بھی ہے اور یہ طریقہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کچھ حالات و واقعات تاکہ میں اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نیک لوگوں کی قبروں کی زیارت کرنا، ان قبروں سے برکت حاصل کرنا، ان کی امداد ایصال ثواب کر کے کرنا، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، پھر کھانا و شیرنی تقسیم کرنا، یہ امور مستحسن ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور اس پر علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے۔ یہ قول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، سوائے کھٹملوں کے باقی سارے لوگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ کھانا کہ جس پر امامین کریمین یعنی امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کی فاتحہ اور قل اور درود شریف پڑھا جائے وہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی بات ہے۔ حضور امام یافعی لکھتے ہیں ایک نیک خاتون پاک دامن اطاعت گزار تھی، ان کا نام باہیہ تھا، جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی اے میرے اللہ مجھے موت کے وقت رسوا نہ کرنا اور مجھے قبر کی وحشت سے بچانا۔ امام یافعی فرماتے ہیں جب وہ انتقال کر گئی دفن کر دیا گیا تو ان کا بیٹا ہر جمعرات اور جمعے کو ماں کی قبر پہ جایا کرتا تھا اور وہاں حسب استطاعت قرآن مجید پڑھتا تھا، جتنا ہو سکتا ہے آپ جائیے قرآن مجید و فرقان حمید پڑھیے، یہ بچہ بھی اسی طریقے سے کرتا تھا پڑھتا تھا، اور پھر اپنی ماں کے لیے اور دیگر اہل قبور کے لیے دعا اور استغفار کرتا تھا۔ اس لڑکے نے بتایا کہ ایک رات میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا اور میں نے والدہ کو سلام عرض کیا، احوال پوچھے تو والدہ ماجدہ نے بتایا اے میرے پیارے بیٹے جان کنی کی سختی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ میری قبر میں ریحان بچھایا گیا اور سندس جو ایک نفیس قسم کے کپڑے کا نام ہے اور استبرق کا بچھونا ہے جو قیامت تک رہے گا. پھر میں نے عرض کی امی جان کوئی ضرورت ہو تو فرمائیں. فرمائے بیٹا جو تم ہر جمعرات اور جمعے کو یہاں پر آتے ہو اور ہماری زیارت کر کے ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جب تم آتے ہو نا تو میرے ہمسائے قبر والے مجھے مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھائیا دیکھ وہ تیرا بیٹا آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک عام قبر والا قبر سے باہر آنے والے لوگوں کو دیکھے اس کی نگاہ اتنی تیز ہو جائے تو اللہ والوں کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا, اور سوچو کہ پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا. تو یقیناً یہ بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی وہ حال ہمارا نہیں ہے, وہ احوال ہمارا نہیں ہے, وہ معاملات ہمارے نہیں ہیں, لیکن یہ دیکھتے ضرور ہیں. اللہ اکبر. دیکھ تیرا بیٹا آ رہا ہے. پھر میں بیدار ہو گیا اور میں باقاعدگی کے ساتھ قبرستان جاتا رہا اور پڑھ کر ایصال ثواب کر کے یوں دعا کرتا, یعنی اے قبرستان والو اللہ تمہاری وحشت دور کرے, اللہ تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے, اللہ تمہاری نیکیاں قبول فرمائے. امام یافعی فرماتے پھر ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ کافی مخلوق میرے یہاں آئی ہے. میں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہم قبرستان والے آئے ہیں, ہم قبرستان والے ہیں, ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ جمعرات و جمعے کو ہماری قبروں پر آتے ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہمارے لیے دعا کرتے ہو, خدا کے لیے آتے رہنا اس کو ترک نہیں کرنا, آتے رہنا اس کو ترک نہیں کرنا. امام یافعی فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب میں دیکھا ایک قبرستان والے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر بیٹھے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی چیز چن رہے ہیں, چن رہے ہیں اپنا اپنا حصہ چن کر اپنی اپنی قبروں میں پھر داخل ہو رہے ہیں. مگر ان میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں چنا. امام یافعی کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا, یہ خواب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, فرماتے میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, دوسروں نے تو کچھ نہ کچھ چنا مگر تم نے کچھ نہیں چنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا اہل اسلام کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے کچھ صدقہ خیرات کر کے دعائیں کرتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو مردوں نے اٹھائی ہے. میں نے پوچھا تم نے اس کے ساتھ کیوں کچھ نہیں چنا؟ تو اس نے بتایا میں اس چننے سے بے نیاز ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا ایک لڑکا ہے, الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہے, وہ روز آنا ایک بار قرآن ختم کرتا ہے اور اس کا ثواب مجھے ہدیہ کرتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے چننے کی؟ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتایا وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے اور جلیبیاں بیچتا ہے, اس کی دکان فلاں فلاں جگہ اور فلاں فلاں بازار میں ہے. امام یافعی فرماتے میں بیدار ہوا تو اس بازار میں گیا جہاں کا اس قبر والے نے پتا بتایا تھا. میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے, جلیبیاں بیچ رہا ہے اور اس کے ہوٹ حرکت کر رہے ہیں مسلسل. میں نے اس جوان سے پوچھا یہ تیرے ہوٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, میں تلاوت کر رہا ہوں اور پورا قرآن ختم کر کے اس کا ثواب میں اپنے والد کو ہدیہ کرتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے قبرستان والے دیکھے قبروں سے باہر نکل کر بیٹھے ہیں, اور جب کوئی چیز اوپر سے برستی ہے تو وہ اٹھتے ہیں اور چننا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ قبر والا جو پہلے نہیں چنتا تھا اب میں نے دیکھا کہ وہ چن رہا ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا, بیدار ہو گیا, بازار گیا, اس جلیبی والے کا پوچھا تو مجھے بتایا گیا اتنا عرصہ ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو جو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایصال ثواب کو قبول فرماتا ہے, اور ایصال ثواب جو ہے وہ سامنے والے مسلمان تک پہنچ جاتا ہے. حضور توکل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب کا نام ذکر خیر ہے، صفحہ نمبر 213 ہے. توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک درویش عشرہ محرم میں، محرم کے 10 دنوں میں ہمیشہ اللہ کے واسطے شربت پلاتا تھا، ہم سنیوں کا طریقہ ہے، کھانا کھلاتا تھا اور کھانا پکا کر محتاجوں کو کھلاتا تھا. پھر ان دونوں چیزوں کا ثواب امام عالی مقام شہزاد رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارکہ کو ہدیہ کرتا تھا. مدت تک وہ اسی طرح کرتا رہا. ایک مرتبہ وہ درویش کہیں سفر کو جا رہا تھا، اتفاقاً راستہ بھول گیا. وہ جنگل میں حیران اور پریشان پھر رہا تھا، اچانک دور سے سواروں کا ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ قافلہ آ رہا تھا اور سب سے آگے جو صحاب تھے، چاند و سورج بھی اگر حسن کا مقابلہ کیا جائے تو چاند و سورج کو بھی شکست ہو جائے، اتنا خوبصورت چہرہ سامنے سے آ رہا تھا. پھر یہ قافلہ آ کر کے رک گیا. وہ بزرگ کے جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ایک راستے پہ کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں سے سیدھے جاؤ گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس درویش نے عرض کی، حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں پہچانتا، ہم کون ہیں؟ ہمارے نام کی فاتحہ کرتا ہے، نہیں پہچانتا. محرم کے دنوں میں نیازیں کھلاتا ہے، ہمیں نہیں پہچانتا. فرمایا میں امام حسین ہوں اور یہ میرا لشکر ہے. اللہ اکبر. توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں، امام حسین زندہ ہیں، دنیا میں سیر کرتے ہیں، اور جو شخص آپ کو فاتحہ وغیرہ پہنچائے آپ اس کو پہچانتے ہیں اور اس کی امداد بھی کرتے ہیں. مگر یہ تصرفات اور یہ زندگی، یہ روحانی زندگی ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھو، ہم لوگ جن سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں نہیں بھولیں گے، نہیں بھولتے اور نہیں بھولیں گے. تو جب شہزادہ رسول ہمیں نہیں بھولیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں نہیں بھولیں گے تو آخرت میں بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ بزرگ جو ہے ہمیں ضرور فائدہ پہنچائیں گے. ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں. توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب فاتحہ کرو تو کیا کیا کرو. فرماتے یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو پہنچا کر فلاں میت کو پہنچا دے تو اس صورت میں یقینی طور پر پہنچ جاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد کو ثواب پہنچایا کرتا تھا، مگر حضور علیہ السلام کے طفیل کا لفظ نہیں کہا کرتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ہم ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے طفیل، حضور کے صدقے سے تمام نیک لوگوں کی بارگاہ میں پہنچا. تو مجدد الف ثانی فرماتے میں طفیل کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ یوں کہا کرتا تھا، اللہ اس کا ثواب رسول اللہ علیہ السلام کی روح پاک کو پہنچا کر فلاں میت کو پہنچا دے. ایک بار ہم نے یوں کہہ کے ثواب پہنچایا کہ خدا بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے طفیل ان اموات کو ثواب پہنچا، رسول کے طفیل اور دیگر مسلمانوں کو ثواب پہنچا. تو اس دن میں نے دیکھا وہ روحیں بہت خوش نظر آ رہی ہیں. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں میں نے ان روحوں سے خوش ہونے کا سبب دریافت کیا. کیا بات ہے کہ آج تم لوگ اتنا خوش ہو؟ تو ان روحوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ صورت تھی کہ جب آپ کہتے تھے نا، اے اللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور پھر جو مسلمان دنیا سے گئے انہیں پہنچا، تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے ثواب حضور کی خدمت میں پہنچتا تھا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ثواب کو فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیج دیا کرتے تھے. مگر آج جو آپ نے طفیل کا لفظ استعمال کیا تو ہم اموات کو دو خوشیاں ملی. ایک تو یہ کہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، ہمیں حاضر کیا گیا اور وہ ثواب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا. تو ہمیں ثواب ملا، اس کی خوشی ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ہمیں اس کی خوشی ہوئی. اللہ اکبر. حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ ایک سال کوئی چیز میسر نہ ہوئی کہ جس پر میلاد شریف پڑھا جائے، تو آپ نے بنے ہوئے چنے لیے اور ان پر میلاد شریف پڑھ کر وہ چنے تقسیم کر دیے۔ زہباد میرے والد ماجد سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں۔ تو پتا چلا میلاد مصطفیٰ پر جتنا بھی مال لگایا جائے، جتنا بھی پیسہ لگایا جائے، اس سے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب تو ہمارے اندر بھی مودودی جیسے لوگ پیدا ہونے لگ گئے اور میلاد مصطفیٰ پر جو مال لگایا جاتا ہے اعتراضات کرنے لگ گئے، اتنا مال آپ نے لگا دیا، او ایک رائے ونڈی میرے سے کہنے لگا، اتنا مال شادی آپ نے لگایا اس بار، اتنے میں تو 100 غریب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی۔ 2 مہینے بعد رائے ونڈ کا اجتماع تھا، میں نے کہا کتنے پیسے لگائے، کہنے لگے اتنے لگائے، میں نے کہا اتنے میں تو 1000 مسلمان لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی، تمہیں تکلیف میلاد مصطفیٰ پہ مال لگانے سے کیوں ہوتی ہے؟ اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم تو تکلیف پہنچاتے ہی رہیں گے، ہم تو مال لگاتے ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی حضور کا ذکر رکے گا نہیں، یہ میلاد کا چراغ رکے گا نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ چراغ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آخری بات سنیں اور آپ دنگ ہو جائیں گے، یہ آخری بات بڑی حیران کن ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے میرا یہ طریقہ تھا کہ میں کھانا پکا کر اہل آبا یعنی پنجتن پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح کو، ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک رات میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے دربار رسالت میں سلام عرض کیا لیکن حضور علیہ السلام نے میری طرف التفات نہیں فرمایا، بلکہ چہرہ انور حضور نے دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر فرمایا کہ اے مجدد الف ثانی، یاد رکھ میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں نا، میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، لہذا جس کسی نے مجھے کچھ کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ سید العالمین نے میری طرف توجہ مبارکہ اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ میں فاتحہ دلانے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو شامل نہیں کیا کرتا تھا۔ فرماتے زابات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ جملہ امہات المومنین ازواج مطہرات کو جو کہ اہل بیت میں شامل ہیں ایصال ثواب کرتا ہوں اور جملہ اہل بیت کو میں وسیلہ بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یاد رکھو ہمارا مسلک یہ سچا مسلک ہے، نجات ہماری ہے تو اسی مسلک میں ہے، اپنے مسلک کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کرو، اگر ادھر ادھر بھاگ جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے تو سیدھا جہنم کی وادی میں پہنچ جاؤ گے۔ جمے رہو، ڈٹے رہو، ہزار مخالفتوں کے باوجود بھی ہم نے اسی مسلک پر قائم رہنا ہے، اسی مسلک کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، اسی مسلک پر ہمیں اپنی جان مال اور سب کچھ قربان کرنا ہے۔ ہمارا مسلک الحمدللہ سچا مسلک ہے، یہ بزرگان دین کا مسلک ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ ہمارا مسلک کا جاری و ساری رہے گا، اور الحمدللہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں ہمارے اکابر علماء وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو ہم نے صوفی کانفرنس کری تھی، اس کے بعد ایران سے ایک عالم دین جو سنی تھے وہ میرے پاس دفتر جماعت اہل سنت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مبارکباد پیش کی، انہوں نے کہا شاہ صاحب مفتی اعظم رشیا یہ کٹر یا رسول اللہ کہنے والا ہے، مفتی اعظم رشیا یہ سنی ہے، مسجد اقصی کے امام صاحب پکے سنی ہے۔ اس نے مجھے اتنے نام گنا دیے کہ میں حیران ہو گیا، تو میں نے کہا کہ سب کے نمبر آپ مجھے دیں تاکہ ہم سارے علماء کرام سے رابطہ کریں اور پھر محنت کریں گے، پھر جد و جہد کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر صوفی اکرام کی آمد ہوگی، ہماری پاکستان کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آپ سارے حضرات میں تقریباً لوگ روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں دعا کریں کہ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو اللہ تعالی بلندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.